کی بارگاہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو کچھ علم دین کی باتیں سیکھیں سمجھیں اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفی لتاری صاحب ہیں، کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ. یہ پروگرام کا ایک مختصر سا دورانیہ ہے اور اس میں سوالات جوابات کی صورت میں انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا. بہت سے ایسے سوالات ہیں جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے اور شاید اسے کبھی پوچھنے کا موقع میسر نہیں آتا. کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو درپیش بھی ہوتے ہیں اور پوچھنے بھی چاہیے، اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حوالے سے لوگوں نے اپنے ذہنوں میں ہی غلط فہمیاں بٹھا رکھی ہیں اور پھر اسی طریقے سے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غیر شرعی طریقے سے، مسئلہ بھی درست ذہن میں نہیں بیٹھا ہوا اور عمل بھی غیر شرعی ہو رہا ہوتا ہے. اور اس طرح کی کئی غلط فہمیاں ہر اعتبار سے اگر دیکھیں، کاروباری اعتبار سے دیکھیں، عبادات کے اعتبار سے دیکھیں، معاملات کے اعتبار سے دیکھیں، وراثت کے اعتبار سے دیکھیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں ایسی بیٹھی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ضرور علماء اکرام سے، مفتین اکرام سے وہ رہنمائی لینی چاہیے، ان سے ہمیں شرعی طور پر وہ مسائل ضرور پوچھنے چاہیے. اسی کی کڑی ایک ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ایک سوال ہے ہمارے پاس، وہ شامل کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں.
میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں مسئلے مسائل ہونے کی وجہ سے والد زیادہ تر کہہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ میں نے تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کیا، تو ایسا کہنے سے واقعی بچہ اپنے وراثت سے آگ ہو جاتا ہے یا ان کے مرنے کے بعد ان کو وراثت سے حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
جی، یہ والی بات عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کفی صاحب کے اخبارات کی بھی زینت یہ ہیڈنگ بنتی ہے.
جی،
بلکہ والد کو اگر زیادہ غصہ ہے تو اخبار میں دے کر اسے باقاعدہ قانونی شکل دینے کی وہ جو بھی اختیارات ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا اخبار میں دے دیتے ہیں اور پورے رشتہ داروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آنکھ ہو گئے ہیں. کیا کہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنکھ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے نافرمان. در حقیقت ایسے اولاد کہ جن کی نافرمانی کی وجہ سے والدین جو ہے وہ ان سے ناراض ہیں، تو اگر وہ ان کو زندگی کے اندر اپنی جائیداد سے آگ نہ بھی کریں تو بہرحال وہ نافرمان ہیں، اور اگر والدین کو وہ راضی نہیں کر لیتے جیتے جی تو قیامت کے اندر جو ہے والدین کی نافرمانی کا عذاب تو بہرحال وہ ضرور بھگتیں گے.
یعنی اس اعتبار سے وہ آگ ہی ہے،
آگ ہی ہیں، چاہے انہیں والدین آگ کریں یا نہ کریں.
ٹھیک ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس آگ کو وراثت کی طرف آگ سمجھا جاتا ہے،
وراثت کی طرف آگ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو وراثت کا جو تعلق ہے، ترکے کے اندر جو حقدار ہوتا ہے کوئی بھی وارث، اپنے مورث کے انتقال کی صورت میں ہی ہوتا ہے، زندگی کے اندر تو وارث نہیں ہوتا. اچھا، انتقال کی صورت میں جب وارث ہوگا تو اس کو جو شریعت مطہرہ نے اس کی بنیاد رکھی ہے وہ بنیاد ہے رشتہ داری پر، کہ نسب کا رشتہ ہے تو اس اعتبار سے اس کو حصہ ملے گا. اور وہ کتنا ملے گا؟ وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ بھئی یہ اتنا بیٹے کا ہے، اتنا بیٹی کا ہے، اتنا باپ کا ہے، جن صورتوں میں بھائی کا ہے اس صورت میں بھائی کا، جن صورتوں میں بہن کا ہے وہ بھی بیان کر دیا. تو ان حصوں کے اندر کمی بیشی کرنا یا کسی وارث کو حصہ نہ دینے کی وصیت کرنا یا आक नामे के ज़रिए से उसको जो है वो महरूम करना ये हरगिज़ जायज़ नहीं है, और ऐसा कर देने से वो विरासत से महरूम भी नहीं होगा, बल्कि वो अपने बाप की विरासत के अंदर जो भी माल होगा उसके एतबार से वो उसका हकदार करार पाएगा।
ठीक,
तो वालिदैन का इस तरह आग कर देने की शरई एतबार से कोई हैसियत नहीं है।
ठीक,
हाँ अलबत्ता कोई शख्स है जिसकी औलाद जो है वो बहुत ज़्यादा नाफरमान है और वो जो है वो पता है कि मेरे बाद ये जो है वो इस माल को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वाले कामों में जो है वो खर्च करेगा। मिसाल के तौर पर किसी का बच्चा है जिसके बारे में उसको पता है कि भाई ये नशे ही है, तो अब ये जो है वो मेरे मरने के बाद इस जायदाद को भी जो है वो नशे में जो है वो हार देगा, या जुआरी है और वो जुए के अंदर जो है वो इसको हार देगा, ख़त्म कर देगा। ऐसी सूरत के अंदर अगर वो शख्स जो है वो अपनी जायदाद को ज़िंदगी के अंदर ही उस वारिस के अलावा दीगर वारिसों में तकसीम कर देता है तो उसके पास ये हक मौजूद है, मगर उस तकसीम के अपने शरई एतबार से जो तकाजे हैं वो बहरहाल पूरे करना ज़रूरी होंगे, क्योंकि वो अब जो ज़िंदगी में जो तकसीम हो रही होती है वो फिर विरासत नहीं होती बल्कि वो गिफ्ट हो जाती है। उसके फिर अपने जो है वो शरई एतबार से कुछ उसूल हैं जिनकी रोशनी के अंदर उन पर अमल करते हुए उसे इख्तियार है, यूं ही उसे इस बात का भी इख्तियार है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने माल में से वो अपने आखरत के लिए सदका व खैरात करें, किसी चीज़ को वक्फ कर दे, सदकाए जारिया जो है वो कर दे, मगर ये सब उसी वक्त कि जब के उसे दो बातें हों, या तो ये कि उस बात का अंदेशा है कि भाई मेरी जो औलाद है वो सारी ही जो है वो नाफरमानी वाले कामों में ऐसे लगी हुई है कि वो इस माल को अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों में उड़ा देगी, या जो है वो उसके जो दीगर वरसा हैं वो ठीक है, उनको कोई माल की हाजत ऐसा जो है वो नहीं है, अपने तौर पर जो है वो है, तो अब उस शख्स को सदका व खैरात करने में कोई उमानात नहीं है।
ठीक,
फिर भी बेहतर ये है कि वो तिहाई माल जो है जो अगर वो सदका कर रहा है या कोई वसीयत कर रहा है तो तिहाई माल जो है वो बेहतर है। दीगर वरसा पीछे मौजूद हैं जो कि नाफरमानी वाले कामों में पैसा उड़ाने वाले नहीं हैं, तो फिर बकिया माल उन्हीं के लिए छोड़कर जाना चाहिए ताकि वो उनके हिस्सों के मुताबिक तकसीम हो।
तो ये तिहाई जिंदगी में ही कर दे या इसकी वसीयत का?
दोनों चीजें हो सकती हैं, तिहाई जो है वो जिंदगी के अंदर भी कर सकता है, जिंदगी में तो तिहाई से ज्यादा भी कर सकता है, उसके पास ये हक है, लेकिन वसीयत अगर वो करता है तो वो तिहाई माल तक में ही उसकी नाफिज होगी। अगर वसीयत उसने आधे माल की तो अब तिहाई माल में तो नाफिज होगी, बकिया जो ऊपर माल है उसके अंदर वसीयत को नाफिज करने के लिए जो वरासा होंगे उनकी इजाजत दरकार होगी।
ठीक,
अगर वो सारे वरसा आकिल बालिग हैं और वो कहते हैं कि हमारे वालिद ने जो वसीयत की थी हम उसे नाफिज करते हैं, तो ठीक है वो जितने में वसीयत की है वो उसमें पूरे में नाफिज हो जाएगी। तो ये चीज़ है आग के एतबार से बाज़ जगहों के ऊपर जो लोग करते हैं उसकी कानूनी एतबार से कुछ पेचीदगियाँ भी होती हैं, यानी बुनियादी तौर पर वो बसा औकात तो उसको जो आपने कहा ना अखबार में दे देते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि कोई बच्चा है जो कि कर्जे लेता रहता है या नुकसान करता रहता है।
ठीक,
तो अब चूंकि उसके कर्जों की वजह से लोग जो है वो इसके घर पर आते हैं, यानी बाप के पास आते हैं कि भाई तुम्हारे बेटे ने हमसे कर्जा लिया हुआ है, तो वो इस चीज से बचने के लिए भी जो है वो उसको आग शो कर दे ताकि कोई भी आए तो बता दे भाई हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाने और जो है वो आपसे जिसने पैसा लिया है वो जाने। तो बाज ये वजूहात जो है वो होती हैं कि जिसकी वजह से जो है वो मना करते हैं। इसी तरह एक और मसले की तरफ देखें, गुज़िश्ते दिनों भी एक ऐसा मसला हमारे पास आया कि कई लोग जब बच्चा लेते हैं, गोद लेते हैं, उसे अपना नाम दे देते हैं। अब उसे अपना नाम दे दिया तो कानूनी एतबार से तो वो इनका हकीकी बच्चा शुमार हो रहा है।
ठीक,
अब जब विरासत की तकसीम होगी तो वो कानूनी एतबार से वो बच्चा लड़ झगड़ कर भी जो है वो अपना हिस्सा दीगर वरासा से ले सकता है, क्योंकि इसने उसे अपना नाम दे दिया, हालांकि ये नाम देना इसके लिए जायज़ नहीं था मगर ये गलती कर ली इसने। तो अब ऐसी सूरत में हकीकतन तो वो इस शख्स की विरासत का हकदार
नहीं है
क्योंकि ये उसका हकीकी वारिस ही नहीं है।
ठीक है,
तो अब ऐसी सूरत में कानूनी एतबार से यानी शरई मसला किसी ने मालूम किया, उसे ये पता चल गया कि भाई ये तो नहीं है, तो अब अगर वो उसको कानूनन भी उस हिस्से से महरूम करना चाहता है जिसका हकीकतन वो हकदार नहीं है, تو پھر وہ یہ والا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ قانوناً
بھی
بچے کو رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ طلب کرے. مگر ایسی صورت کے اندر مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹ میں اس بات کی وضاحت کر دیں کہ بھائی میں اس کو آگ اس وجہ سے کر رہا ہوں
کہ یہ میرا حقیقی وارث
بچہ نہیں ہے, اس کو میں نے لے کر پالا تھا, تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ کوئی وہی آگ نامہ لے کے کسی دارالافتاء میں مفتی صاحب کے پاس جائے اور مفتی صاحب بولے بھائی اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو تو حصہ دیا جائے گا. حالانکہ حقیقتاً وہاں آگ کرنے کی وجہ کچھ اور ہے.
ٹھیک,
تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو جب بھی بعض لوگ جب قانوناً اس طرح کے کچھ امور اختیار کرتے ہیں تو اس کے اندر مشورہ یہ ہے کہ آپ قانونی کوئی بھی کام کرنے جائیں, اس پر آپ نے قانونی آرا حاصل کر لیں, لیکن اسے ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے, اس کو آپ نافذ کرنے سے پہلے شرعی رہنمائی لے لیجیے. کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ طلاق کے مسئلے کے اندر قانونی جو ہے وہ وکیلوں کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے طلاق کے پیپر پہ سائن کر دیتے ہیں اور بعد میں آ کے پھر دارالافتاء میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ان کے کہنے پہ کہا کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح طلاق نہیں ہوگی یا اس طرح ایک ہی ہوگی. تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ دین کا ہے, شریعت کا ہے, تو آپ کو پہلے ہم سے رہنمائی لینی چاہیے.
صحیح بات.
تو اسی طرح یہ جائیداد کے معاملات ہوں یا جو ہے وہ یہ طلاق کے معاملات ہوں اور دیگر کئی ایسے مسائل ہیں, تو اس کے اندر قانونی اوپینین حاصل کیجیے, مگر عمل اس وقت تک نہ کیجیے جب تک کہ پہلے شرعی رہنمائی حاصل نہ کریں.
ٹھیک ہے. اور طلاق کے معاملے کے اندر تو عمل یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی 3 مہینے بعد ہونا ہے, ابھی ہم ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں, ابھی ہم کچھ بھی کر رہے ہیں,
ابھی یو سی نے جو ہے وہ فائنل اس کو جو ہے وہ نہیں کیا,
اس پہ کوئی نہ سائن کرے, اس پہ کوئی سائن بھی نہ کرے. اور یعنی آپ کو 100 مرتبہ بھی کوئی کہے کہ اس سے پیپر سے کچھ نہیں ہوگا, اور واقعی اگر اس میں الفاظ ایسے ہوں کہ کچھ نہیں ہو رہا تو بھی سائن نہ کریں. آپ پہلے اس کا علماء اکرام کے سامنے وہ پرچہ لا کے رکھیں اور پھر اس کے مطابق, اور بنوانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس میں یہ تو سائن والی تو بات
کی ہے, آپ بنوائیں بھی
بنوائیں بھی
اگر آپ کے کہنے پہ اس شخص نے وہ بنا دیا پھر,
ہاں
تو اگرچہ آپ نے سائن نہ کیا ہو طلاق واقع ہو جائے گی.
ہاں نا, جیسے یہ پورا معلومات,
ہاں معلومات لے کر آ جائیں آپ کہ بھائی یہ ایسا ایسا جو ہے وہ مسئلہ ہے تو کیا ہوگا. اور اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ پہلے شرعی رہنمائی حاصل کریں کہ طلاق دینا اگر چاہتے ہیں تو اس کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے.
صحیح بات. اور اتنی معلومات تو دارالتا بھی دے دے گا.
جی جی,
یہ جو ابتدائی ہے
بالکل, تو وہ معلومات لے کر پھر اس کے مطابق جو ہے وہ کریں. اچھا, اسی طریقے سے کاروبار میں بھی کئی جگہوں پر ہوتا ہے.
جی بالکل,
لوگ جو ہے وہ ایگریمنٹ بنا کر آتے ہیں, تو اس میں ہمارے پاس جو سائلین آتے ہیں ہم ان کو جب مسئلہ بتا دیتے ہیں سر پارٹنرشپ کا یا اس کاروبار کا یہ طریقہ کار ہے, آپ نے سمجھ لیا, اب انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ایگریمنٹ بنانا ہے نا, تو ہمارا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ ایگریمنٹ پہلے رف پیپر پہ بنایا.
ٹھیک,
اور وہ ہمیں لا کر دکھا دیجیے.
صحیح,
ہم اسے چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں کوئی شرعی خرابی ہے یا نہیں ہے. جب ہم آپ کو اس کو اوکے کر دیں شرعی اعتبار سے, پھر آپ کو وہی پیپر لے آ کے اسٹامپ پیپر پہ پرنٹ کروا لیں اور آپ لوگ آپس میں سائن کر کے اس کو ایگریمنٹ بنا لیں مکمل طور پر. تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ گناہ سے جو ہے وہ بچ جائیں گے.
جی ناظرین کرام, یہ بہت اہم ٹاپک اور اہم موضوعات ہیں, اور یہ تو ہم نے اس کی ایک شک بیان کی ہے, ورنہ گھر گھر میں مسئلے مسائل اس طرح کے بے شمار ہیں, بکثرت ہیں. آپ نے ضمناً بات کی کہ گود لیا ہوا بچہ اور اس طرح کا ہے تو وہاں وہ آپشن قانونی کو اختیار کرنا, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو گود لے کر پالا, ٹھیک ہے نام دینا غلط تھا, لیکن اس بچے سے اتنی انسیت اور مانوسیت ہو جاتی ہے کہ مانوس ہوتے ہیں ماں باپ تو اسی کو بچہ سے کرنا. اب ان کی خواہش ہی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہماری ٹوٹل جائیداد اسی بچے کو جائے.
جی,
اس پر بھی کئی مرتبہ سوالات ایسے آتے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے
اس میں بھی, اور اسی طرح جن کی بیٹیاں ہی ہوں. اچھا, اب پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے, اب چونکہ آہستہ آہستہ الحمدللہ ذو الدعوت اسلامی کے ذریعے جس طرح دین کا پیغام پہنچ رہا ہے اور دارالافتاء اہل سنت کے فتاوی ہیں, کتاب ہے مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے, تو اس کے ذریعے سے کئی لوگوں میں شعور بیدار ہوا اور اب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہماری بیٹیاں ہی ہیں تو کیا ہماری جائیداد میں بھائی بہنوں کا بھی حصہ ہوگا.
صحیح,
یا نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں آپ کے پاس یہ حق موجود ہے کہ آپ زندگی کے اندر ہی وہ چیز تقسیم کر کے قبضہ دے دیجئے اس شخص کو. اگر مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ لے پالک بیٹا ہے اور اسے آپ جو ہے وہ اپنی جائیداد کا وارث بنانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ زندگی کے اندر ہی اسے اس چیز کا مالک بنا دیں. وصیت نہیں, وصیت جو ہے وہ اس کے لیے پوری نافذ نہیں ہوگی, آپ وصیت کریں گے بھی تو 1/3 کے اندر نافذ ہوگی, یعنی تقریباً 33% کے اندر وصیت نافذ ہوگی آپ کی. تو اس کے شرعی طریقہ کار جو ہے وہ بہرحال موجود ہیں، مگر وہ کس طرح مالک بنایا جائے گا، اس پر قبضہ کس طرح دلایا جائے گا، اس کے لیے آپ بالکل دارالافتاء سے رجوع کریں، رابطہ کریں اور وہ طریقہ کار سمجھ کر پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ کئی چیزوں کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، بسا اوقات کمپنی کے اندر جو اس کا پارٹنرشپ کا حصہ ہوتا ہے وہ اولاد کو دینا ہوتا ہے، اس کا جدا طریقہ کار ہے، جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ دینا ہے اس کا الگ طریقہ کار ہے، زمین یا پلاٹ خالی ہے وہ آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کا الگ طریقہ
صرف لکھ لینا یا بول دینا کافی
وہ کافی نہیں ہے، تو یہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ ایک سے زائد افراد بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں، جیسے بیٹیاں، آپ نے کہا بھائی یہ سب کچھ میری بیٹیوں کا ہے، تو پھر اس کے اندر تقسیم کے بھائی کس بیٹی کا کتنا ہے اور کون سا والا حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک جو ہے وہ 120 گز کی مثال کے طور پہ جگہ جو ہے وہ اپنی 3 بیٹیوں کے نام کر دی، تو یہ نام کر دینے سے نہیں ہوگا، سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے اندر کس کا کتنا کتنا حصہ ہے۔ آپ کہیں گے بھائی برابر برابر جو ہے وہ حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہے وہ 40-40 گز جو ہے وہ تینوں کا ہے، لیکن کون سا 40 گز کس کا ہے، رائٹ والا کارنر والا کس کا ہے، بیچ والا کس کا ہے، ادھر والا کس کا ہے، تو یہ پوری تقسیم بندی ضروری ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں پر عمل کرنے سے قبل پہلے رہنمائی لے لیں۔ پھر دوسری یہ بات بھی یاد رکھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے حالات اور واقعات بہرحال بدل جاتے ہیں کہ آپ نے جس اولاد کے نام کیا وہی اولاد کل نافرمان ہو گئی، اور اب اس نے جو ہے نا وہ آپ کو کہا کہ جناب چلیں آپ گھر سے باہر نکلیں۔ یہ چیزیں ہو سکتا ہے آپ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ بالکل عجیب ہو، لیکن ہمارے سامنے ایسے کئی کیسز آتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ والدین نے، وہ بڑا بیٹا یا بیٹی بڑی فرما بردار تھی، اور جب جو ہے وہ اس کے نام کیا تو ایک دو سال کے بعد وہی والدین اسے بوجھ لگنے لگے، یا شادی ہو گئی اس وقت بوجھ لگنے لگے، اور اس نے جو ہے وہ اب ماں باپ کو باہر کر دیا۔ ماں باپ کہتے ہیں اب ہمارا تو یہی ایک جو ہے وہ جائیداد تھی، اور آج وہ بچے کے نام کر کے ہم پچھتا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے مائنس پلس سائڈ افیکٹ، وہ تمام چیزیں ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم اپنے سائلین کو سمجھا دیں کہ سر آپ یہ کریں گے تو پھر دیکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا آپ کہ اس کا حکم یہ ہوگا، آپ پھر اس کو اپنی مرضی سے ریورس نہیں کر سکتے، پھر آپ
نہ بیچ سکتے ہیں،
نہ بیچ سکتے ہیں، نہ اور دیگر امور کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ تمام پہلو سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، شرعی طریقے کار بتا دیا جاتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ جو عمل کرنا چاہے وہ کر سکتے۔
کئی سمجھدار لوگ یوں کرتے ہیں کہ وہ اپنا حصہ رکھ لیا
جی،
اپنے ایک ذریعہ آمدنی بھی رکھ لی، مطلب ایک دکان بچا کے رکھ لی کہ اس کا اتنا رینٹ آتا ہے جی، اس فلیٹ کا اتنا آتا ہے، وہ اہلیہ کی طرف جائے گا یعنی بچوں کی ماں کی طرف اس کو، اور یہ میری طرف جائے گا، یعنی اپنے وہ رکھتے جی ہیں آپشن، اور رکھنا چاہیے، یہ اس طرح اوور آل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جو آپ نے کہا گود لینے والے کو تو پھر وہ زندگی میں دے دیں، اب اس میں جو بھائی بہنیں جو ورثہ حقیقی اس کے وارث ہے تو ان سے پرمیشن اجازت اس طرح کے بھی مسئلے مسائل تو آئیں گے؟
ہاں، ان میں اس
کیونکہ محروم کرنا اگر اس پہلو کے اعتبار سے دیکھیں
جی، اس میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اعتماد میں جو ہے وہ لے لیں، لیکن شرعی اعتبار سے اس کے اندر کئی چیزیں جو ہے وہ اجازات کی نکل سکتی ہیں، تو وہ پھر کیس ٹو کیس جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔
جی ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات۔
میرا نام سید واجد علی ہے، مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا، جو سجدہ سہو کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنی چاہیے اتحیات، پھر دوبارہ سجدے میں جانے چاہیے، یا درود شریف پڑھ کے سجدے میں جانے چاہیے، کیا آپ مجھے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں؟
جی سجدہ صاحب کا طریقہ،
سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب آخری رکعت کے 2 سجدے کر لیے تو اب اس کے بعد آپ جب تشہد میں بیٹھے تو اتحیات پڑھیں، اور پھر بھی اتحیات پڑھ کر درود ابراہیم پڑھے بغیر بھی آپ سجدہ صاحب کے 2 سجدے کر سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، پھر جو ہے وہ آپ سجدہ صاحب کے 2 سجدے کریں، اور پھر جب واپس پلٹیں تو پھر مکمل اتحیات، اور پھر دوبارہ درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیریں، تو یہ دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر آپ سجدہ صاحب کے سجدوں کے لیے سجدے میں جائیے۔
سوال یہ ہے دارالتہل سنت سے، ہمارا سوال ہے کہ اگر 4 ماہ سے زائد کا بچہ ہو اور اسی طرح ہی وہ بچہ یعنی امید ختم ہو گئی ہو، حمل ساکت ہو گیا ہو، تو اب اس بچے کو قبرستان میں دفنایا جائے یا قبرستان کے بعد؟ اگر زیادہ ٹائم بھی ہو چکا اور بچہ ہی اسی طرح فوت شدہ پیدا ہوا تو کیا کریں؟
دیکھیں بچہ فوت شدہ پیدا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کا جنازہ تو نہیں ہے، البت کفن بھی جو سنت کفن ہے وہ نہیں ہے، आप नॉर्मल कपड़े के अंदर किसी में भी लपेट कर उसे दफन कर सकते हैं, तो वो कब्रिस्तान में भी दफन कर सकते हैं और बाहर भी किसी जगह दफन कर सकते हैं। कब्रिस्तान में दफन करना ज़रूरी नहीं है, मगर उमूमी तौर पर बाहर जब किसी इस जगह पर करेंगे तो लोगों को कई जगहों पर एतराज़ात भी हो सकते हैं, कानूनन भी मना होता है। फिर ये कि वहाँ पर जो है वो जानवरों की वजह से जो है वो उसकी बेहुरमती होने का भी अंदेशा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि उसे कब्रिस्तान के अंदर ही जो है वो दफन कर दिया जाए।
ठीक है, और ये जो इससे छोटे हैं, नॉर्मल हैं, यानी जिसके पूरे आज़ा नहीं बने या कुछ उज्व, ये भी लोग बाद वक्त पूछ रहे होते हैं कि उज्व है तो अब उसको क्या।
हाँ, तो जो भी उज्व है तो बहरहाल है इंसानी जान का जो है वो उज्व है, तो इंसान होने के एतबार से उसके उज्व का, उसका जो भी है उसका एहतराम जो है वो बहरहाल है, तो लिहाजा उसे भी दफन कर दिया जाए,
दफन ही किया जाए उसको। मकान गिरवी के बारे में ये सवाल है कि गिरवी मकान लेना ये कैसा है? गिरवी मकान अगर है तो उसको फिर आगे किराए पर दिया हुआ क्या कहते हैं?
गिरवी यानी कोई चीज रहन में रखना, रहन रखना और रहन रख कर उसके बदले में कर्ज लेना, ये जायज़ है, मगर इसमें जो शरई तरीक़ेकार होता है वो ये है कि एक शख्स है जो कि कर्ज ले रहा है, जैसे मैं जो है वो कर्ज ले रहा हूँ आपसे, तो मैंने जो है वो अपना मकान आपके हैंडओवर कर दिया और आपसे कर्ज ले लिया।
सही,
अब वजह क्या है कि भाई अगर मैं कर्ज अदा ना कर सकूं तो ऐसी सूरत में मेरे इस मकान के को बेच कर जो है वो इससे कर्ज की वसूली कर ली जाए। अब इस मकान को आप जो है वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते और किराए पर भी नहीं दे सकते,
ठीक,
ये मकान सिर्फ एज ए रिजर्व जो है वो, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपके पास रखा होगा, इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका उसे इस्तेमाल करना या खुद इस्तेमाल करना कि खुद उसमें रिहाइश पजीर हो गए या किराए पर देकर उसका किराया लेना, ये बहरहाल नाजायज है कि कर्ज की बुनियाद पर आप नफा उठा रहे हैं जो कि सूद है, हराम है, तो इसकी हरगिज इजाजत नहीं है। उमूमन हमारे यहाँ पर अब ऐसा ही होता है कि दो बातें होती हैं, या तो जो देने वाला है वो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट रखवाता है, मकान उसके अपने ही पास होता है, तो उधर हकीकत गिरवी हुआ ही नहीं शरई एतबार से, तो उसके ऊपर सामने आपने जिसको जिससे कर्जा लिया है आपने उसके हैंडओवर नहीं किया, तो सिर्फ पेपर के हैंडओवर करने से वो चीज़ जो है वो रहन में शुमार नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि मकान दे दिया जाता है और फिर सामने वाला कहता है कि खाली तो पड़ा है, इसको करना क्या है, तो या तो वो खुद उसमें रिहाइश अख्तियार कर लेता है या वो किराए पर दे देता है, या ऐसा होता है कि ये शख्स खुद ही उसके अंदर रहता है जिसका मकान होता है और उसका किराया जो है वो सामने वाले को दे रहा होता है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कर्ज पर नफ़ा उठाने के मुतरादिफ हैं, तो ये जायज़ नहीं है, ये सूद है, इसकी हरगिज़ हरगिज़ इजाज़त नहीं है। मुरव्वजा जो रहन का तरीका है, गिरवी का तरीका है जिसमें नफ़ा उठाया जाता है, वो हराम है।
जी मजीद सवाल
मुफ्ती साहब से, मेरा सवाल यह है, हज कब फर्ज होता है और हज कितने किस्म के हैं, सबसे अफजल हज कौन सा है, रहनुमाई फरमा दीजिए।
हज इस्लाम का जो है वो पांचवा रुकन है, जिंदगी में एक ही मरतबा फर्ज होता है और इसकी फर्जियत का मियार ये है कि वो शख्स जो आकिल और बालिग है उसके ऊपर जो है वो हज फर्ज होगा, जबकि उसके पास इतना माल हो कि हज पर आने जाने और वहाँ रहने के अखराजात के लिए काफ़ी हो। और अगर ये शख्स ऐसा है कि इसके ऊपर पीछे जो है वो अपने अहलो आयाल का नफका है, तो जितना अर्सा ये वहाँ आने जाने में रहने में रहेगा, पीछे जो अफराद हैं उनका नफका भी इसके पास हो, तो इतना माल होगा तो उसके ऊपर हज जो है वो फर्ज हो जाएगा।
ठीक है, दीगर अखराजात जो वहाँ से आना है, लोगों में अब ये भी है मारूफ कि अगर 8-10 लाख खर्चा है, बल्कि 10 लाख तो अब तो
12 लाख जो
12 से ऊपर
जो है वो खर्चा,
अब ये 12 से ऊपर ये तो हज पैकेज है। अब इसके वहाँ रहना है, कुछ मजीद अखराजात, फिर एक तादाद है कि जो वहाँ से सामान ज़्यादा लाने के लिए या उनसे मुतालबात ही ऐसे ख़ानदानी तौर पर मुतालबात ऐसे हैं, वहाँ से ना भी लाएं सामान तो यहाँ से बकायदा उनको ख़रीदारी करनी पड़ती है, हज से आने के बाद भी एक एक हफ्ता डेढ़ डेढ़ हफ्ता वो बकायदा ख़रीदारी में रहते हैं, या हज पर जाने से पहले कई लोगों के लिए वो ख़रीदारी करके यहाँ छोड़ते हैं, क्या कहेंगे?
ये तमाम चीज़ें जो है वो हज के अखराजात से तो मुतालिक नहीं हैं, अगर किसी के पास ये सारे पैसे नहीं हैं, ये इजाफी पैसे, तो भी बहरहाल अगर हज के पैकेज के पैसे हैं तो उस पर लाजिम है कि वो जो है वो हज अपना फ़र्ज़ अदा करें। اور ان پیسوں کی اضافی اخراجات کی وجہ سے کوئی حج پہ نہیں جاتا تو بہرحال وہ شخص گناہگار ہے. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی جو ہے وہ توقعات یا نہ دینے والوں پر طنز یا تان و تشنی جو ہے وہ ہرگز نہ کریں کہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کئی افراد جو ہے وہ اپنے فریضہ حج کی ادائیگی سے محروم بیٹھے ہوئے ہوں. تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. حاجی سے واپسی میں جو در حقیقت سب سے بڑا تحفہ لینا چاہیے وہ ہے دعا, کہ حاجی کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا ہر ایک کو یہی چاہیے کہ حاجی تحفہ دے بھی تو نہ لیں زبردستی, آپ زبردستی کریں کہ نہیں آپ تحفہ نہ دیں, آپ صرف دعا جو ہے وہ ہمیں دیں. تو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو بہرحال حج کے یہ تمام شرائط ہم نے آپ کو بتائیں کہ اس کے اندر اس شخص کے پاس اتنا مال ہو, پلس عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اس کے گھر اور مکہ المکرمہ کے درمیان 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کا فاصلہ ہے, جیسے پاکستان سے جانے والے ہیں تو یقیناً کئی جو ہے وہ ہزار میل کا فاصلہ ہے, تو لہٰذا ایسی عورت کے لیے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے. حج تو فرض ہو جائے گا لیکن ادائیگی کے لیے اس کے پاس محرم یا شوہر ساتھ ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ عورت بغیر محرم یا شوہر سفر حج پر نہیں جا سکتی.
ٹھیک ہے, گود لینے کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے نکاح کے بھی کوئی الگ سے شرعی احکام ہیں کیا ہیں, اصلی باپ کے نام سے یا کس نام سے؟
بنیادی طور پر لوگ جو ہے وہ نکاح کے بارے میں زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا. حالانکہ اس چیز کی طرف آنا چاہیے کہ جو ہم نے نام دیا ہوا ہے وہ غلط ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ من ادعا الی غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام, کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف جو ہے وہ دعویٰ کیا منسوب کیا اس پر جنت حرام ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ اس کے اوپر اللہ کی ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. تو لہٰذا اس چیز کو در حقیقت تبدیل کروانا چاہیے, چاہے نکاح ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, پہلے ہی ہو یا نکاح ہو چکا ہو تو بھی. جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ شخص معروف یہی ہے کہ بھئی یہ فلاں کا بیٹا ہے, کوئی اس کے حقیقی باپ کو جانتا ہی نہیں ہے, یا جو جانتے بھی ہیں مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا جو ہے وہ بیٹے کے طور پہ مشہور ہے, تو نکاح کے اندر اگر یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ فلاں بن فلاں کے بیٹے سے نکاح ہو رہا ہے تو نکاح ہو جائے گا. ہاں, کرنا کیا چاہیے اور کہنا کیا چاہیے تو اس میں پہلے ہی بتا دیا جائے لڑکی والوں کو, عموماً اس طرف نہیں پتا ہوگا, یہ لڑکی کی طرف ایسا معاملہ ہے تو لڑکے والوں کو نہیں پتا ہوگا, تو انہیں بتا دیا جائے کہ بھئی اگرچہ ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ میں یہ نام ہے لیکن حقیقتاً جو ہے وہ ان کے والد یہ ہیں.
ٹھیک,
یہ بات گواہوں کو اور جو ہے وہ لڑکی کو بتا دی جائے یا لڑکے کو بتا دی جائے, جس طرف کا بھی معاملہ ہو تو دوسری جانب بتا دی جائے, اور پھر حقیقی باپ کا ہی نام لیا جائے اور یوں کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ جو ہے وہ لے پالک فلاں کا ہے یا فلاں کے بیٹے کے طور پر معروف ہے. اس طرح کے الفاظ کا اضافہ کر لیا جائے کہ بھئی محمد زید بن جو ہے وہ شفیق اور جو ہے وہ معروف جو ہے وہ ولد ہیں رفیق, کہ بھئی رفیق کے بیٹے کے طور پہ یہ معروف ہے لیکن در حقیقت جو ہے وہ زید بن شفیق ہے, تو یوں جو ہے وہ کہہ دیا جائے. اور بہرحال یہ تو نکاح تو ہو جائے گا مگر ساتھ ہی ساتھ ڈاکومنٹس کو بہرحال تبدیل کروانا ضروری ہے.
اس طرف عام طور پہ لوگ توجہ نہیں کرتے. اچھا, اگر بالفرض جیسے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے اور غیر والد ہی ہے اور آپ بتا ہی چکے ہیں کہ لوگوں میں معروف ہی ہے تو نکاح تو ہو جائے گا؟
نکاح ہو جائے گا,
نکاح میں کوئی
حرج جو ہے وہ نہیں.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
میرا نام محمد ارسلان ہے, میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, کیا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کسی کو قرض دیا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے.
زکوٰۃ کے پیسے اور آگے قرض دینا.
زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تو آپ زکوٰۃ ہی ادا کریں گے, کسی کو قرض کیسے دیں گے؟ جب تک آپ قرض دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, تو لہٰذا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے قرض نہیں دیں گے. زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تو آپ مستحق کے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی ادائیگی ہی جو ہے وہ کریں گے. ہاں, ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی نیت سے ہی مال دیا اور کہنے کو لفظ منہ سے ادا کرتے ہوئے قرض کہہ دیا آپ نے,
ٹھیک,
تو آپ کی نیت اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب اگر وہ جو آپ کے پاس واپس لے کر آتا ہے تو آپ واپس نہیں لے سکتے, آپ اسے یہ کہیں گے بھائی میں نے وہ آپ کو ہی دے دیا تھا اسی وقت ہی, تو بھی یوں زکوٰۃ ادا آپ کی ہو جائے گی. جبکہ دیتے وقت ہی آپ کی یہ نیت ہو کہ میں اس کو مالک کر رہا ہوں, صرف ابھی بولنے کو میں اس کو جو ہے وہ قرض بول رہا ہوں, لیکن اگر آپ کی نیت مالک کرنے کی ہے تو یوں اس آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, اور بہرحال وہ پیسے آپ اس سے واپس پھر نہیں لے سکتے, نہ اس کی طرف سے دینے پر بھی نہیں لے سکتے اور نہ ہی خود تقاضا کر سکتے.
ٹھیک ہے, نہ کوئی تقاضا کر سکتے ہیں. ایک واقعہ ہوا پچھلے دنوں, کسی نے پوچھا بھی آ کے, کیونکہ یہ والا جب قرض کہتے ہیں یا بعض لوگ مشروط دیتے ہیں, میں پیسے تو آپ کو دے رہا ہوں, آپ نے اس سے ٹھیلا لگانا ہے اور آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے رکشہ لینا ہے, آپ نے فلاں, یعنی کوئی بھی اس کو 1,00,000 روپے کے اندر اندر کوئی بھی اس کا سسٹم بنا رہا ہے. اب اگر دے دیا ان کو اور وہ اس شرط کے برخلاف کر رہا ہے یا وہی بیچ باچ کے نکل گیا, تو کیا رویہ اختیار کرنا ہوگا؟
شرعی اعتبار سے تو آپ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتے,
کیونکہ
آپ نے اس کو مالک کر دیا, وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. زکوٰۃ کی ادائیگی میں شرط لگانے کا مطلب دو ہے, آپ مالک کرنا مقصد ہے اور پھر شرط لگا رہے ہیں تو آپ کی شرط کا اعتبار ہی نہیں ہے, اور ایک یہ کہ آپ مالک کرنا مقصد ہی نہیں ہے آپ کا, آپ جو ہے وہ بطور وکیل جو ہے وہ اسے یہ بطور قرض دے رہے ہیں کہ بھائی یہ تم یہ کام کرو اور پھر مجھے یہ پیسے جب تمہارا کام سیٹ ہو جائے واپس کر دینا, تو پھر ایسی صورت میں جب آپ مالک ہی نہیں کر رہے تو آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. تو اس طرح کی شرط لگانی بھی نہیں چاہیے. آپ دیں, کئی دفعہ بچوں کی شادی کے لیے جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ سامنے والا مستحق ہے, آپ اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے دیں, اب اس کی مرضی ہے, وہ اس سے جو دل چاہے کرے, آپ کو اس کے اوپر کسی قسم کے شکوہ و شکایت نہیں کرنا چاہیے.
اصل میں اس میں دو نیتیں ہوتی ہیں, پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ مانگتا ہی رہے گا, ایک طرح کا اس کے اندر مانگنے والی ایک برا وصف ظاہر ہے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور مانگتے رہنا. دوسرے یہ کہ تجربات مشاہدات یہی ہیں کہ یہ بندہ اب اگر عادی ہو گیا, کیونکہ زکوٰۃ اگر کسی کو کھانا لینا لگ جائے, یعنی اچھے خاصے بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعہ 100% حقدار ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں لیں گے, ان کے ایک مائنڈ بنا ہوا کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہم نے نہیں لینا, ہم نے زکوٰۃ نہیں کھانی نہ اپنے بچوں کو کھلانی, وہ بہت اچھے ہیں پلس یہ ہے کہ نہیں لینا چاہتے, لیکن جن کو پتا ہے کہ ایک ساتھ کہیں سے اچھا خاصا اماؤنٹ مل جاتا ہے, بھائی 5,00,000 مل گئے, 2,00,000 مل گئے, 4,00,000 مل گئے, اب بتائیں وہ بندہ 25,000 روپے کی نوکری کیوں کرے گا, اس کو 8 مہینے کا بیٹھے بیٹھے مل گیا, اب وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی کو یوں کر کے لے لیا اور اپنے یوں ہی گزارا کرتے رہے, تو ایسے پہ بھی لوگ تھوڑے سے مت جا رہے. مالدار لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کہاں دے رہے ہیں, حقدار گرچہ وہ ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی زکوٰۃیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لگے بندے ہر سال انہیں کو ہی دینی ہے, فلانے آنا ہے, فلانے آنا ہے, فلانے آنا ہے, 25 سال سے وہ دے رہے ہیں, اب 25 سال سے وہ شریف فقیر ہے یار, اس کے حالات ایسے ہی کیا ہوئے نہیں ہے, بعض کے واقعی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے وہ اس حالات سے باہر نہیں آیا اور یہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ ایک عرصہ دراز سے اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ کو تو ہر سال رینیو سوچنا چاہیے اس حوالے سے, نہ کہ یہ کہ اپنے لگے بندے جس طرح کا آپ کا معاملہ ہے اس طرح دے کے آپ اپنا سمجھے کہ میں سیف سائڈ ہوں. اب ایک بندے کو دیا, کہا کہ بھائی تمہیں رکشہ لے کے دیتے ہیں, تم ایسا کرو کہ پتا کرو کتنے کا رکشہ ہے, اور بولا کہ بھائی 1,20,000 تک مجھے رکشہ مل رہا ہے. اس نے بولا بھائی میں تو 80,000 ہی دے سکتا ہوں, میرے پاس 80,000 وہ ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کہا ٹھیک ہے 80,000 روپے آپ دے دیں اور بقیہ میں کچھ ارینج کرتا ہوں, میں اس کے کچھ بھی کرتا ہوں. اب یہ خیر یہ بھی 80,000 دینے والا سمجھدار ہے, تو اس نے باقاعدہ شرعی طریقے سے ہی اس کو مالک بنایا, اس کو دے دیا, بقیہ رقم اس نے کہیں سے قرض لی. اور یہ اس نے کہا کہ اس طرح نہیں, رکشہ جہاں بھی آپ دیکھ کے آئے ہو یہ وہ مجھے لے کے جاؤ, میں بھی دیکھوں گا ٹھیک ہے, اور وہاں پیمنٹ آپ کے سامنے, مطلب آپ کو قبضہ دے کے ہی پیمنٹ آپ سے ہی کراؤں گا, لیکن رکشہ ہی لینا ہوگا, اور روزانہ تم نے مجھے دکھانا بھی ہے کہ تم کام پہ نکلے بھی ہوئے ہو, کام بھی کر رہے ہو, ٹھیک ہے بھائی. اچھا دکان والے کو اس نے الگ سے بتا دیا کہ میں نے اس کی ہیلپ کی ہے, مدد کی ہے, مطلب یہی ہے کہ یہ کام کرے. اب گزرے کوئی 5 دن 6 دن تو اسی دکان والے کا اس کو فون آ گیا کہ بھائی یہ تو بیچنے آ گیا ہے, رکشہ واپسی بیچنے آ گیا ہے, और इसका रक्षा जो है ना वो हम इससे जो 1,20,000 में बेचा था तो वो हम 1,05,000 में 1,03,000 में ये यूं 15-12,000 इसके कट के इसको बिक रहा है और ये बल्कि सौदा कर चुका है ये मार्केट में ही कहीं और कर रहा था साथ दुकानों वाले तो पता चल गया अब ये बागा बागा पहुंचा वहां से और झगड़ा करके अपना सीधा लेके आ गया जो इसने दिया था ये अपना सीधा लेके आ गया अब यू करके घुमा मतलब फिर मसला देके आ गया अब क्या करना है ये तो इस तरह की कुछ अगर कंडीशन कोई लगाता है और फिर अगर नहीं हो तो फिर वापसी लेके आ जाए क्या कहेंगे अब उसमें हुआ ये कि उनकी तरफ से ये था कि भाई ठीक है हमने यही था लेकिन हमें इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं कर रक्षा नहीं चला पा रहे इस महंगाई में या जो भी तरीका कार है उसमें ये बंदा नहीं चल रहा ये कुछ और करेगा लेकिन आपने जिससे 40,000 लिया वो भी हमारे वो नुकसान हो गया ये भी अपना 80,000 लेके आ गए क्या कहेंगे आप
देखिए उसमें यही है कि तरीके कार में भी यही अर्ज करने वाला था कि कई जगहों के ऊपर तो ऐसा है कि आप वो चीज़ ही फिर लेकर उसे दे दें डायरेक्ट ही वो चीज़ ही जो है वो आप उसको जो है वो लेकर दे दें कि भाई ये चीज़ खरीद कर ही हमने दे दी जैसे शादियों में दिया जाता है तो भाई फर्नीचर जो है वो लेकर जो है वो दे देते हैं तो ऐसा बहुत कम होता है कई जगहों पर होता है कि जब कैश हाथ में होता है तो वो खर्च कहीं भी हो जाता है लेकिन अगर आप उस रक्षे का ही किसी को मालिक कर देंगे खरीद के आप कहेंगे भाई ये रक्षा मैंने आपको गिफ्ट किया तो उस रक्षे की जो मार्केट वैल्यू है उस एतबार से आपकी ज़कात अदा हो जाएगी तो एक तो ये तरीका है लेकिन बाज़ अफराद वाकई ऐसे होते हैं कि जिन्होंने इस चीज़ को अपना पेशा बनाया हुआ होता है और वो वाकई काम काज नहीं करना चाहते और वो इधर उधर से पकड़ कर वो सिर्फ जो वो पैसा आगे पीछे ही कर रहे होते हैं तो शरई एतबार से तो वो ज़रूरी है कि आपको मिल्कियत ही करना है आपकी शर्त जो है वो नहीं है तो उसके अलावा दीगर ज़राए हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप जो है ना उनकी फैमिली में किसी के पास उसके डॉक्यूमेंट रखवा दें कि भाई ताकि ये चीज़ ये बेच ना सके या मकान ना बेच सके तो कई जगहों पर ऐसा किया जाता है कि भाई वो मकान जो है वो शौहर को दिया तो है लेकिन पता है कि भाई शौहर बेच देगा तो उसके जो पेपर हैं वो जो है वो बीवी के नाम जो है वो करवा दिए बीवी समझदार है वो बेचने नहीं देगी शौहर को तो इस तरह के कोई ज़राए जो है वो इख्तियार करें बहरहाल उसने अगर खिलाफ वर्जी की भी तो ये वापस तो जो है वो नहीं ले सकते
इस तरह वापस नहीं ले ये तो आपको एक सीखने का मौका मिल गया इसको आप आइंदा फिर किसी और पे तजर्बात करें यानी इसके मुताबिक यानी तहकीक करें फिर ही आप उस तरह वो करें लेकिन जब वो हकदार है तो आपका माले आपकी जक़ात जो बहरहाल वो अदा हो जाएगी जी मजीद सवाल
मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि अभी अभी आपने ना वो कारोबार प्लाट के हवाले से रहनुमाई फरमाई है मेरा आपसे सवाल ये है कि मुफ्ती साहब अगर बंदा प्लाट खरीदता है उस दूसरे मालिक को बंदा कुछ चंद पैसे यानी कि 20,00,000 का प्लाट है 1,00,000 रुपया दे के उससे ना 2-3 महीने के लिए स्टाम्प करवा लेता है स्टाम्प के बाद में हम वो आगे जगह फरोख्त कर देते हैं फरोख्त करने के बाद हम पिछले वाले इस्लामी भाई को पैसे देते हैं कि ऐसा करना भी जायज है या नहीं जायज
जी
कोई जमीन जो है वो अगर आपने खरीदी है या कोई मकान खरीदा है आपने 3 महीनों की 6 महीने की उधार पर जो है वो खरीदा है क्रेडिट के ऊपर तो आप इस दौरान चूंकि दर हकीकत उस ज़मीन के मालिक तो आप हो गए अगरचे कानूनन नहीं हुए लेकिन शरई एतबार से जब सौदा हुआ तो आप उसके मालिक हो गए तो अब आप ये ज़मीन आगे बेच सकते हैं और ऐसी सूरत में वहाँ से आगे से जो रकम है उससे आप पिछली अदायगी भी कर सकते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है मगर याद रहे कि ये जायदाद फ्लैट ज़मीन से मुताल्लिक ये मसला है कि ये मसला जो है वो चीज़ें जो मूवेबल हैं जिसे जायदाद मनकूला कहते हैं जैसे गाड़ी हो गई मोबाइल फ़ोन हो गया जेवरात हो गए ये चीज़ें हो गई इनमें ऐसा नहीं हो सकता ये चीज़ें आप उस वक्त तक आगे फरोख्त नहीं कर सकते जब तक कि आपको मुकम्मल कब्ज़ा उस पर हासिल ना हो जाए तो अगर ये चीज़ें आपने कोई गाड़ी है उस गाड़ी का आपने टोकन जो है वो किया है और अभी गाड़ी आपके कब्जे में नहीं आई और अब आप वो गाड़ी आगे बेचना चाहें तो ये बेचना जायज़ नहीं है इसकी इजाज़त सिर्फ जायदाद गैर मनकूला में है जैसे प्रॉपर्टी जायदाद वगैरह बाकी जो मनकूला जायदाद हैं उनमें आपको कब्ज़ा लेना ज़रूरी होगा हाँ कब्ज़ा आपको मिल गया फिर अगरचे आपने पूरी पेमेंट ना की हो तो आप आगे जो है वो बेच सकते हैं और फिर जो आगे से रकम है उससे आप अपनी बकाया जात की अदायगी भी कर सकते हैं लेकिन आगे बेचने से कबल आपका कब्जा उसके ऊपर बहरहाल जरूरी
ठीक है और मकानों में ये जरूरत नहीं
मकानों में ये जरूरी नहीं
پلاٹوں میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اب اس میں ایک لمبی سوسائٹی کٹی ہوئی ہے یا کچھ ہوتے ہیں کہ جو جن کے پاس پورا مربع بھی
جی
یہ لے لیا بھی ادھر ہیں یہ, تو اب ایسی صورتحال میں وہ بیچتے تو یوں ہی رہتے ہیں, ان سے جو خریدنے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ مطلب
اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ کم سے کم معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا وہ پلاٹ کہاں پر ہے, صرف یہ نہیں کہ 120 گز کا پلاٹ ہے, یہ نہیں, آپ کو وہ جگہ کم سے کم معلوم ہو کہ بھائی وہ یہ جگہ ہے جہاں پر ہے, یعنی اس کی حد بندی ہو چکی ہو, معلوم ہو کہ بھائی یہ جگہ ہے. اگر مطلق یہ کہ بھائی یہ پوری سوسائٹی ہے اور اس کے اندر سے آپ کو 120 گز کا ایک مکان دیا ہے, تو یہاں پر ابھی تک وہ جگہ متعین نہیں ہوئی کہ وہ 120 گز کون سا والا ہے, تو یہ خرید و فروخت ابتدان بھی ناجائز ہے اور یہ آگے بھی ناجائز ہے.
یعنی اس کے باقاعدہ نقشہ جات بن گئے ہوں,
نقشہ جات کے بعد اس میں وہ جگہ متعین ہو گئی ہو کہ بھائی مثال کے طور پہ یہ گلی میں یہ یہاں سے تیسرا پلاٹ ہے اور یہ تیسرے پلاٹ یہ 120 گز کا والا یہ آپ کا ہے, اس طرح متعین ہونا کم از کم ضروری.
سوال ہے کہ امیر اہل سنت سے سنا ہے کہ سید کو نہ زکات دی جا سکتی نہ عشر, تو آج کل جو مانگنے آتا ہے تو 50% لوگ سید ہوتے ہیں, یہ کہاں کہ انہوں نے بتایا ہے 50% سید ہوتے ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں آپ؟
سید سادات کرام کو زکوٰۃ فطرہ عشر یا کوئی بھی صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں حلال نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ 50 لوگ جو ہے وہ سید ہوتے ہیں, بلکہ اکثر غیر سید ہوتے ہیں, سید جو ہے وہ کم ہوتے ہیں بہرحال. اور صرف سید کا یہ حکم نہیں ہے, بلکہ جو بھی جو ہے وہ ہاشمی ہے اس کا یہی حکم ہے. سید تو صرف حسنین کریمین کی اولاد ہیں, جبکہ ہاشمی جو ہے وہ اس کے زیادہ اور بہت سارے ہیں, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر جو ہے وہ خواتین سے ہوئیں, دیگر ازواج سے ہوئیں, وہ جو ہے ان کو بھی نہیں دے سکتے, وہ علوی جو ہے وہ کہلاتے ہیں. اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں, انہیں جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو یوں یہ سارے ہاشمی جو ہے وہ کہلاتے ہیں, تو جو بھی ہاشمی ہیں اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بہرحال مانگنے والا جو آ رہا ہے اگر اس کے بارے میں پتا ہو یا وہ بتا دے کہ بھائی میں جو ہے وہ سید ہوں یا ہاشمی ہوں, تو آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اپنے پاک مال سے اس کی مدد جو ہے وہ کیجیے. اور مانگنے والوں کا جو ایک جنرل بات ہم کہی جاتی ہے, تو مانگنے والوں میں تو کئی جگہ پر وہ اگر غیر ہاشمی اور غیر سید بھی ہو تو کئی جگہ پر وہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں, وہ مستحق نہیں ہوتے یا مستحق ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بھیک کو اپنا پیشہ ہی بنایا ہوا ہوتا ہے, تو لہٰذا ایسے افراد کو تو ویسے ہی نہیں دینا چاہیے.
ٹھیک ہے, اور سادات کرام کی ویسے اپنے صاف مال سے وہ خدمت کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا زکوٰۃ یا عشر یا صدقات واجبہ نہیں دے سکتے کہ ہم عام صاف مال سے ان کی خدمت ہی نہ کریں, نہیں, بلکہ یہ اس وجہ سے منع ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہمارے مال کا ایک طرح کا میل ہے اور وہ پاک ہستیاں ہیں, وہاں پہ ان کو مال کا میل نہیں دیا جائے گا, انہیں اپنا پاک صاف مال ہی تحفے میں پیش کرنا چاہیے, جو واقعی حقیقتاً سادات ہوں, ان کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا بھی کام ہے. بروز محشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفاعت اور بدلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرمائیں گے اپنی طرف سے, جو دنیا کے اندر آل محمد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیوں رہنما ہمارے